بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير لفضيلة الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس عظيم رسالة شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں مدنی آیات کی ایک مثال ہم نے بیان کی ہے اور آپس میں مل کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. کون سی آیت تھی؟ آیت الدین. اور یہ بیان کیا تھا کہ آیت الدین قرضے سے متعلق جو آیت ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی اور لمبی آیت ہے. اور یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جہاں پر عقائد اور ایمانیات کا ذکر کیا ہے اور عبادات کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اہمیت دی ہے. اور آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان سے ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں، دین اسلام میں مال معاملات کا تعلق ایمان سے ہے. شریعت اسلام میں مال مقدس نہیں ہے، ایمان مقدس ہے. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. پچھلے درس سے متعلق میں چند سوال کرتا ہوں. پہلا سوال، قرض کو لکھنے کا حکم کیا ہے؟ قرض لکھنے کا حکم، یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، جو لکھا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. پہلے واجب تھا، میں نے بیان کیا، پھر منسوخ ہو چکا ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سلف کے اقوال بیان کیے ہیں. لکھنے والے کا حکم کیا ہے؟ ابھی لکھنا تو مستحب ہے، اب آپ نے لکھنا ہے. پہلے سوال ہے کہ لکھے گا کون، اور لکھنے والے پر کیا حکم ہے؟ لکھے گا کون، قرض دینے والا یا قرض لینے والا؟ جی، لینے یا دینے؟ لام سے لینے والا، ٹھیک ہے. اچھا، لکھنے کا حکم کیا ہے؟ فاکتبوہ. قرض لکھنے کا تو مستحب ہے، پتہ چل گیا، لیکن لکھنے والے پر کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے لکھنا ہے، اب جو لکھنے والا ہے اس پر حکم ہے کہ واجب ہے؟ اچھا، اگر آپ خود نہیں لکھ سکتا، قرض لینے والا کون لکھے گا؟ فیکتب ولیہ بلاد، اس کا ولی. قرض دیتے وقت زیادہ ڈیمانڈ کرنے کی شرط لگانا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، کیونکہ سود ہے. قرض کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، واپسی کیسے کی جاتی ہے؟ قرض مطلب جانتے ہیں آپ، کہ کسی شخص کو مال دینا محدود عرصے کے لیے، پھر وہ اس کے بدل میں اتنا ہی مال واپس کرے گا. کیا مطلب ہے اس کے بدل میں؟ کیوں؟ کیونکہ قرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے، آپ نے جو مال دیا اس نے اس کو استعمال کیا ہے، اب جو استعمال کر چکا وہ واپس کر سکتے ہیں آپ کو؟ جو نوٹ آپ نے دیے ہیں وہ نوٹ واپس کر سکتا ہے؟ اس کے برابر کے نوٹ واپس کرے گا، صحیح ہے؟ آپ نے کچھ اناج دیا ہے یا کوئی چیز دی ہے، آپ وہ تو کھا گیا، اب اس کے بدلے میں آپ کو اسی مقدار میں اتنی قیمت میں واپس کرے گا. یہ قرض کا مفہوم ہے. اچھا واپس کیسے کرے گا؟ اب سمجھے میری بات. جو چیز اس نے لی ہے وہ دو قسم کی ہے، یا تو اس کی مثل موجود ہے تو اس کی مثل واپس کرے گا، یا تو اس کی مثل موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا، قیمت واپس کرے گا. آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ سب میں بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں. اچھا دو باتیں جو رہ گئی تھیں میں ابھی وضاحت کر دوں. ایک سوال کرتا ہوں میں، آپ نے کسی شخص کو آج کی تاریخ میں 1000 ریال قرض میں دیا، ٹھیک ہے؟ ریال نہیں، روپے میں کرتے ہیں بات آسان ہو جائے. آپ نے آج کی تاریخ میں 10000 روپے کسی کو قرض دیے، اور آپ نے کہا ایک سال کے بعد، لکھ بھی دیا، سارا سنت طریقہ آپ نے اپنایا الحمدللہ، ایک سال کے بعد مجھے واپس کر دینا. ایک سال کے بعد روپے کی قیمت گر گئی، آج اگر 1 ریال 20 کے برابر ہے تو ایک سال کے بعد وہ 25 کا ہو گیا تقریباً، تو قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آج کی قیمت سے واپس کریں گے آپ، یعنی جب جس وقت لیا اس وقت کی قیمت سے واپس لیں گے، یا دینے کی قیمت پہ واپس کریں گے؟ اگر بتا دیتا تو پھر زیادتی نہیں ہوگی، شرط نہیں ہے. تو پہلے بتا چکے ہیں کہ شرط لگانا حرام ہے، سود ہے. جی 10000 میں 10000 واپس کرے گا، چاہے قیمت گر گئی. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. زیادتی اور کمی کی مال کی قیمت میں یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس کی قرض کے قرض سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے. اب دینے والے کا کیا قصور ہے؟ اس کے پاس اگر پیسے رہتے تو اس کو فائدہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ لیکن اس نے دے دیے. قرض جو ہے جانتے کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پہلے بیان کر چکا ہوں میں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں آپ. کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ راضی ہے، آپ نے اتنا اچھا کام کیا، 2 مرتبہ قرض دیا، ایک صدقہ لکھ دیا آپ کے نام اعمال میں، صدقہ جانتے ہیں، آپ نے 20000 قرض دیا، 2 مرتبہ آپ کے نام 20000 صدقہ لکھ دیا گیا. تو 20000 صدقہ دیتا ہے؟ سبحان اللہ. 10000 آپ نے فلاں کو دیے، 10000 فلاں کو، 10000 فلاں کو دیے، 2 مرتبہ دیا، آپ کے نام اعمال میں 10000 صدقہ لکھ دیا گیا. تو یہ تھوڑا اجر و ثواب ہے. مال تو ایسے ہاتھ میں نہیں رہتا، مال ہم کماتے کیوں ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے کماتے ہیں. اگر خیر کے کام میں خرچ ہو گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا اس میں اگر کوئی شخص یہ کہے بھی دیکھیں پاکستان روپے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کو ڈالر کی قیمت میں دیتا ہوں، مجھے واپس ڈالر کی قیمت میں دینا، 10000 روپے آپ کو ضرورت ہے، کیلکولیٹ کر کے مثال کے طور پہ کتنی بنتے ہیں؟ 100 ڈالر، چلو 100 ڈالر کر مثال کر دیتے، 100 ڈالر ہے، تو آپ مجھے واپس 100 ڈالر ہی کرنا. اس وقت جو بھی قیمت ہوگی مجھے نہیں پتا، میں 100 ڈالر دے رہا ہوں، مجھے واپس 100 ڈالر چاہیے، کیا حکم ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 100 ڈالر دیے، 100 ڈالر لیے، ایک اور معاملہ ہوتا ہے, اکثر غلطی ہوتی ہے. صورت یہ ہے کہ آپ ٹیکسی پہ آئے ہیں, کرایہ ہے 15 ریال, آپ نے جیب میں ہاتھ مارے 50 ریال ہے, چھٹا نہ آپ کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے, نہ ڈرائیور کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا محلہ آپ کا گھر ہے تو آپ قریبی بکالے کی طرف جاتے, دکان کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کھلے پیسے دے دیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں, 50 رکھیں مجھے 15 دے دیں, میں اس کو تو دے دوں, ٹیکسی والا کو دے دوں, بعد میں ہم حساب کریں گے. آپ نے 15 اس سے لیے, دیے کتنے دیے, 50, 15 لیے, باقی بعد میں لوں گا. شرعاً جائز ہے, یہ جائز ہے آپ کے حساب سے؟ نہیں, آپ کے حساب سے جائز ہے, ہمارے حساب سے جائز نہیں ہے. کیوں اور کیسے؟ جی قرضہ نہیں, ابھی تو قرضے کی بات تو بعد میں میں کروں گا, ابھی تو اس کو تو سمجھے نا. بیچ میں قرضے کی بات کوئی ہے نہیں, اب قرضے کی کوئی بات اس لیے جائز نہیں ہے. ریال جو ہے, پیسہ جو ہے, یہ سودی مال ہے. لین دین میں دو شرطیں ہیں, ایک تو برابر, دوسرا اسی وقت, اس میں مؤجل نہیں کر سکتے آپ. مؤجل کرنا سود میں شامل ہے, جائز نہیں ہے. یعنی بعد میں ملوں گا, یہ جائز نہیں ہے. 50 دیے, 50 ہی لینے آپ نے, آپ نے 15 لیے اور باقی کو آپ نے مؤجل کر دیا, شرائن جائز نہیں ہے. تو پھر مخرج کیا ہے صورت میں, کیا کریں گے؟ یہ معاملہ تو تقریباً آئے دن ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. اس کے یہ ہے کہ آپ قرض کے طور سے اس کو دے دیں. میں آپ کو قرض دے رہا ہوں کتنا, 35 ریال. نہیں, 50 کہاں دے رہے ہیں آپ, تو 15 لے لی نا آپ نے. 35 قرض دے رہا ہوں, مجھے واپس کر دینا. کیا اب کیا, اب کیا حکم ہے؟ اب مباح ہے.
تھوڑا سا اس سے ہٹ کے لیکن مختصر, انفلیشن کا سبب جو ہے وہ پورا سسٹم ہے, اور عام طور پہ ہمارے عامتا علماء جو ہے وہ اس معاملے میں گھسنے کی کوشش ہی نہیں کرتے سرے سے. یعنی ایسا آپ کو نہیں مل پا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ڈیویلوشن کیوں ہو رہی ہے
آپ کے, نہ آپ کے بس میں نہ ہمارے بس میں, یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں.
مہنگائی کی وجہ سے ہی انفلیشن ایکچولی.
نہیں, تو مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟
مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے پورا ایک ڈھانچہ, جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ خراب کر رکھا.
نہیں, اس لیے کہ ہمارے اعمال برے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ایک دفعہ مہنگائی کا زمانہ اس وقت بھی آیا تھا, چیزوں کی مقداروں کے ریٹ آپ سے فرماتے اللہ تعالیٰ ہی لگاتا ہے, المسعر هو اللہ. آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی, ہمارے اعمال ہیں, کبھی طوفان کی صورت میں, کبھی زلزلے کی صورت میں, کبھی مہنگائی کی صورت میں, کبھی ظالم قرآن کی صورت میں, جب تک ہم درست نہیں ہوں گے تو یہ مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے. اور میں عالمی بحران کے درس میں بیان کیا تھا میں نے کہ گلوبل جو کرائسس ہے وہ کیوں آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے, کتنی لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں, کنگال ہو چکے ہیں, ملٹی ملینئر کنگال ہو چکے, کچھ نہیں بچا ان کا. بعض لوگوں نے کیا سولوشن دیا, بعض لوگوں نے کیا سولوشن دیا. شریعت میں یہ اس مسئلے کا حل 1400 سال پہلے موجود ہے, لیکن نظر نہیں آتا لوگوں کو. اللہ علیہ 10 کی طرف واپس آتے ہیں. شسا فرماتے ہیں, الحکمت من نزول القرآن مفرقا, قرآن کریم کے متفرق نازل ہونے کی حکمت. ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے, لیکن اس کی حکمت کیا ہے, متفرق کیوں نازل ہوا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے میرا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. یہاں پر شب قدر یعنی جب بھی اترا شب قدر میں اترا قرآن مجید, یہ ایک وقت میں ایک مرتبہ پورا کا پورا اترا ہے شب قدر میں؟ ابھی میں نے کہا 23 سال آپ نے کہا جی, اب میں کہتا ہوں ایک رات آپ کہتے ہیں جی.
لوہے محفوظ سے پہلے آس پاس.
جی
لوہے محفوظ سے پہلے آس پاس.
بارک اللہ. لوہے محفوظ سے اتر کر اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے ایک ہی رات میں, ایک ہی وقت میں مکمل پورے کا پورا قرآن. کہاں پہ؟ پہلے آسمان پر, بیت العزت پر, پہلے آسمان پر. اور وہ کون سی شب تھی؟ شب قدر, رمضان میں. اور یہی قول سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا, اور جمہور مفسرین کا قول یہی ہے. پھر وہاں سے زمین پر کیسے اترا؟ 23 سال کے عرصے میں, وقتاً فوقتاً. اچھا یہ تو وضاحت ہو گئی, اب حکمت کیا ہے 23 سال میں قرآن مجید اس طریقے سے کیوں نازل ہوا, بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ جیسے کہ پہلے آسمان پر نازل ہوا اسی طرح پوری زمین پہ آ جاتا ہے ایک وقت میں, تو آخر کیا حرج تھا؟ شخص فرماتے ہیں من تقسیم القرآن الى مکی و مدنی يتبين انه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. ہم بات کر رہے تھے نزول قرآن کی اور پہنچے تھے مکی و مدنی پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقسیم مکی اور مدنی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید متفرق نازل ہوا ہے, یعنی کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا, کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا, کچھ حصہ ہجرت سے پہلے, کچھ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا. ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. اور قرآن کریم کے اس طرح نازل ہونے میں بہت ساری حکمتیں ہیں جن میں سے بعض کا ذکر شیخ صاحب فرما رہے ہیں. نمبر ایک, تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ثابت قدمی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت کرنا. لقوله تعالی اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یہ غلط فہمی مشرکوں میں بھی تھی, کافروں میں بھی تھی, بھئی ایک وقت میں پورا قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج یہ سورت نازل ہوئی, آج یہ آیت نازل ہوئی, بھئی ایک وقت نازل کیوں نہیں ہوتا یہ قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب میں فرمایا ہے, وقال الذين كفروا, اور کہا کافروں نے جن لوگوں نے کفر کیا, لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن مجید, ایک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ کذالک, کذالک کیا مطلب؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی ہم نے مفرق نازل فرمایا ہے. اس کی وجہ, لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قائم رکھیں, اور اسی واسطے سے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل فرمایا ہے. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم نے جیسا کہ قرآن مجید, ورتلناہ ترتیلا, اور ہم نے جیسا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا حق ہے ویسے ہی قرآن مجید کو پڑھا ہے. ولا یأتونک بمثل, اور یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں کوئی بھی ایسی مثال نہیں لے کے آتے, کوئی بھی مثال. الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, الا یہ کہ ہمارے پاس حق ہے اور ہم بہترین تفسیر کرنے والے ہیں. یہ پہلا فائدہ ہے. کیوں اتارا گیا مفرق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت کرنے کے لیے. دل کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ جب علم حاصل کرتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں؟ اگر آپ پوری کتاب میں 2 دن میں ختم کر دوں, سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اگر آہستہ آہستہ 1 مہینے میں اس کتاب کو ختم کرو, کیسے سمجھ آئے گی؟ اچھی سمجھ آئے گی, کیونکہ آپ کو سمجھنے کا وقت بھی ملتا ہے. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے, کیونکہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارد گرد جو تھے وہ تبدیل ہوتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قرآن مجید کی آیات بھی اللہ تعالیٰ انہی حالات کے اعتبار سے نازل فرمایا ہے. تو یہاں پہ تثبیت قلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نمبر دو, دوسرا فائدہ قرآن مجید کو مفرق نازل کرنے کا, ان یسہل علی الناس حفظہ, تاکہ لوگوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہو, وفہمہ اور اسے سمجھنا آسان ہو, والعمل بہ اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو. قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلاوت کر کے فرماتے تھے, صحابہ کرام سنتے تھے سمجھتے تھے پھر اس پہ عمل کرتے تھے, سنتے تھے حفظ کرتے تھے سمجھتے تھے پھر عمل کرتے تھے. اگر ایک ہی وقت میں پورا کا پورا قرآن نازل ہوتا پھر حفظ کرنا مشکل ہوتا کہ نہیں, اسے سمجھنا اس پر پھر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو یہ حکمت احکم الحاکمین کی, تاکہ یہ قرآن مجید کیونکہ نور ہے, رحمت ہے, شفا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, عظیم کلام ہے, اس میں دنیا آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے اللہ تعالیٰ حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترے اور لوگوں کے دل میں اتر جائے, لوگوں پر بھاری نہ ہو, لوگوں کو لیے آسانی ہو. تو آسانی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مفرق نازل فرمایا ہے. جیسا فرماتے حیث یقرأ علیہم شیئا فشیئا, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے صحابہ کرام کو سناتے رہیں. لقول تعالی اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے وقرآنا فرقناہ, اور ہم نے قرآن مجید کو مفرق نازل فرمایا ہے یا مفرق بنایا ہے, لتقرأہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں, علی الناس لوگوں پر, علی مکثن آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے, ونزلناہ تنزیلا, اور ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے جیسا کہ نازل کرنے کا حق ہے. تیسری حکمت جیسا فرماتے ہیں تنشیط الہمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفیذه, ہمتوں میں نشاط اور چستی پیدا کرنا تاکہ جو کچھ نازل ہوا اسے قبول کیا جائے اور پھر اسے نافذ کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. السلام. انسان کی ہمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی, سننے کی قابلیت, عمل کی قابلیت, سمجھنے کی قابلیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی. انسان کے ارد گرد بہت سارے امور ہوتے ہیں, اس کی زندگی 24 گھنٹے میں ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قرآن جب آہستہ ایسا نازل ہوتا ہے تو لوگوں کی ہمتوں میں نشاط پیدا ہوتا ہے, چستی پیدا ہوتی ہے, اور جب چستی پیدا ہوتی ہے تو جو کچھ نازل ہونے والا ہے اس کے لیے دل پہلے سے کھلا ہوگا کہ نہیں, جب دل کھلا ہوگا تو اس کو سمجھنا بھی آسانی ہو جائے گی. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک دن میں 10 لیکچر سنتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک دن میں آپ ایک لیکچر سنتے ہیں, دونوں برابر ہیں. آپ نوٹ کر لیں کہ جب اسٹوڈنٹ تھے ہم, اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں, پہلا جو پیریڈ ہوتا تھا اور آخری پیریڈ دونوں برابر ہوتے تھے, کیا خیال ہے؟ آخری اگر سب پیریڈ برابر ہوتے آخری لمبا کیوں لگتا تھا؟ کیونکہ ہمتیں جواب دے چکی تھی, تھکاوٹ, شور شرابہ اور بھوک لگی ہوئی ہے, گرمی لگ رہی ہے اور ذہن بھر چکا ہے, بہت ساری انفارمیشن آ چکی ہیں اور کچھ غلطیوں کی وجہ سے کچھ سزائیں بھی مل چکی ہیں. تو پہلا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہمت کیسے ہوتی ہے؟ چست ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق ہی نازل فرمایا ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ قرآن مجید کیسے قبول کر سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ مفرق طریقے پہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, پہلی وحی, اس کے بعد خاموشی. کوئی عرصے تک کوئی وحی اس کے بعد نہیں. اب دل کرتا ہے کہ اور بھی کچھ ہو، اتنی پیاری باتیں ہیں، اتنی اچھی باتیں ہیں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انتظار کرتے تھے وحی کا. صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے، جب وحی تھوڑی کچھ دیر کے منقطع ہو جاتے صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، کیا ہو گیا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ہے؟ اس لیے بعض صحابہ خود سوال کرتے تھے، پھر سوال کرنے سے منع کر دیا گیا. تو صحابہ کرام ہمیشہ انتظار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، کاش کوئی آج اعرابی بدو آ جائے اور کچھ آپ سے سوال کرے اور اس کے لیے کوئی وحی نازل ہو اور ہمیں علم مل جائے. بارک اللہ فیکم. جیسا فرماتے ہیں، حیث یتشوق الناس بلہف وشوق النزول الآیہ، تاکہ لوگ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ انتظار کریں کہ کب آیت نازل ہوتی ہے، تاکہ اس کا علم حاصل کیا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. لا سیما، خاص طور پر، عند شداد الحاجۃ الیہا، خاص طور پہ ان حالات میں جب کسی معاملے کی وجہ سے ضرورت پڑ جاتی ہے، اب وحی کا آنا ضروری ہو گیا ہے. مثال جیسا فرماتے ہیں، کما فی آیات الافک واللعان. آیات الافک کون سی ہے؟ بارک اللہ فیک، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابی وعن الصحابۃ اجمعین، پر بعض منافقین نے، بعض لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشانی کی حالت میں پورے ایک مہینے تک اس معاملے کا کوئی حل نہیں تھا. صحابہ کرام بھی منتظر تھے کہ اس کا کوئی حل ہو، ہماری ماں پر تہمت لگائی گئی ہے. اللہ تعالی نے سورۃ النور میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت نازل فرمائی ہے. تو انتظار تھا کہ نہیں، اور شدت سے انتظار تھا کہ نہیں، کیونکہ معاملے کا حل عام معاملہ نہیں ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے، اور جتنی دن گزر رہے تھے اتنی ہی بات پھیل رہی تھی. تو اللہ تعالی نے آیات الافق نازل فرما کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات نازل فرمائے ہیں. اولئک مبرؤون مما قالوا، سیدہ عائشہ بھی بری ہیں اور وہ صحابی جن پر تہمت گئی وہ بھی بری ہیں. اور تا قیامت قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور رافضی اور ہر وہ شخص جو شک کرتا ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی برات پر، قرآن مجید کی آیت کو پڑھتا رہے گا اور وہ جلتا رہے گا. برات اللہ تعالیٰ نازل فرما دی ہے، اس کی جیسے بھی تعویل کریں، جیسے بھی اس کی تحریف کریں، نام بدلنے سے حقیقت کبھی بدلا نہیں کرتی. یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ہے خود قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، کسی حدیث میں نہیں، تاکہ کوئی منکرین حدیث کہے بھی یہ تو حدیث میں آیا ہے، نہیں ہم تو یہ ضعیف ہو سکتی ہے، فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا. چوتھی حکمت شیخ صاحب فرماتے ہیں، التدرج فی التشریع حتی یصل الی درجۃ الکمال. تشریع میں تدرج، آہستہ آہستہ بیان کرنا، یہاں تک کہ کمال کے مرتبے کو پہنچ جائے. یہ شریعت ہے، یہ کامل شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کب؟ حجۃ الوداع میں، حج کے موقع پر. یعنی اتنی عرصے میں جو گزر چکے، 23 سال جو گزرے ہیں، ابھی دین قابل نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، اب قرآن مجید کامل ہو گیا. اچھا ایک سوال ہے میرا، اکملت و اتممت، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اور اتممت
جو ہے وہ آگے
جی کوئی فرق ہے دونوں میں؟ یہ سوال ہے اکمل تو اتمل میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟
ایک
دوسرے لفظوں میں
اکمل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا
تو تمام کیا ہو گیا؟ تو کمال میں اینڈ نہیں ہوتا؟
کمال کے بعد مطلب ہو سکتا ہے اس کی تفصیل یہ کسی اور چیز سے ضرورت پڑ جائے لیکن فنیشنگ میں اینڈ آ گیا. مطلب ایکچولی ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں تمام استعمال کرتے ہیں تمام شروع اور کمال کے اندر کمپلیشن کا شبد آ رہا
ہے تو کمپلیشن میں ختم نہیں ہوتی کمپلیشن.
ایک چیز آ رہی ہے کہ اکبر میں وہ چیز پورا مکمل ہوتا ہے کسی چیز
تو تمام میں مکمل نہیں ہوتا.
تمام میں ضروری نہیں کہ وہ مکمل اس میں کمی ہو سکتی ہے
تمام میں کمی ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں کسی بھی چیز کی دو لمٹس ہوتی ہیں اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں. تمام ہے اس سے کمی کی گنجائش نہیں کامل ہے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. بدعت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو شریعت کے کسی معاملے میں کمی کرنا یا اس میں زیادتی کرنا. تو تمام کم سے کم درجہ ہے اور کمال زیادہ سے زیادہ درجہ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا فرق ہر چیز کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے اس کی قیمت. اب قیمت کی بات ہو رہی ہے نا. رضیت لکم الاسلام دینا اللہ تعالیٰ کی چیز پہ راضی ہوتا ہے؟ عام چیز پہ راضی ہوتا ہے؟ دیکھیں کسی چیز کی بھی قیمت جو ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہوتی ہے اس کی کوانٹیٹی اور اس کی کوالٹی. کمال کوانٹیٹی کے اعتبار سے تمام کوالٹی کے اعتبار سے. کہ دین اسلام جو ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے. اس لیے دوسرا کوئی دین ہی نہیں اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. آپ غور کریں یہودیت پر نصرانیت پر جو پہلے ادیان تھے اس میں تحریفیں کی گئی کمی کی گئی کہ نہیں؟ اب یہ محفوظ اس میں کمی نہیں ہوگی. اب تو کوانٹٹی جیسی کی ہے وہی کوانٹٹی ہوگی. تو بدعت کر کے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بدعت کیسے ہوتی ہے؟ اکثر بدعت کیسے ہوتی ہے؟ کوانٹٹی میں زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جو نئی بدعات آ رہی ہیں کوالٹی میں زیادہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور کوالٹی جیسے کہ کوالٹی وہی رہے گی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جب یہ دین کامل ہے اور کامل ہوا ہے سن کب؟ 10 ہجری کو سبحان اللہ حجت الوداع کے موقع پر. اور جو 23 سال عرصہ ہے اس میں تاکہ تشریع کمال تک پہنچے. اس سے پہلے کامل نہیں تھا. اس سے پہلے ناقص تھا کوئی نہ کوئی کمی موجود تھی. اور یہ کمال کہاں پہ ہوا کب ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد نہیں ہوا. اللہ تعالی نے دین کی تکمیل کسی اور کے حوالے نہیں کی اگرچہ صحابی کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں کہ اللہ تعالی نے دین کی تکمیل جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر دی. کیا حکمت ہے؟ تاکہ افضل الخلق بعد الانبیاء صحابہ کرام بھی دین کی تکمیل کے لیے کچھ نہ کر سکیں. ان کا کام ہی نہیں ہے کیونکہ دین وحی ہے اور وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وحی نبی پہ نازل ہوتی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اب وحی کا دروازہ بند ہے تو دین کی تکمیل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو صحابی کے حوالے بھی نہیں کیا تو پھر کسی ولی کسی عالم کے حوالے امام کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں پھر دین کی تکمیل کیسے ہوئی تاکہ درجۃ الکمال تک پہنچے. دیکھیں یہ شریعت جو ہے یہ تا قیامت رہنی ہے اور قرآن مجید نور ہے علم ہے ضابطۂ حیات ہے دنیا آخرت کی کامیابی کا ساز و سماج میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ صرف جاہل لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ جاہل تے عالم بن گئے یا صرف ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اس میں دانشور بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا. دانشور لوگ بھی اسلام قبول کریں گے. دیگر مخالف بھی اسلام قبول کریں گے. دوست بھی اسلام قبول کریں گے. دشمن بھی اسلام قبول کریں گے. ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں بڑے بڑے عقل لوگ ہیں کم عقل سارے کے سارے اس میں. بعض مذہب کے پادری ہوں گے بشپس ہوں گے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے. تو جب کمال کے درجے تک پہنچے گا کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں کوئی کمی باقی ہے تو میں اپنے علم سے اس میں کوئی اضافہ کر دوں. تو کمال پہنچ چکا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کما فی آیات الخمر, پھر مثال دیکھیں کہ کمال کیسے پہنچا ہے. کما فی آیات الخمر, جیسا کہ خمر کسے کہتے ہیں؟ شراب. جیسا کہ شراب کی آیات کے متعلق آیات الخمر, الذی نشأ الناس علیہ, شراب پر لوگوں کی نشو نما ہوئی. جانتے ہیں نشأ علیہ کیا مطلب ہے؟ کسی چیز پر فلان شخص کی نشأت ہوئی, مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بڑے سی چیز پہ ہوا ہے, اس کے لیے غذا ہے, اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا, اس کے خون میں رچ چکی ہے, اس کے ہڈیوں میں رچ چکی ہے, اسے کہتے ہیں نشأ علیہ. جیسا کہ بچے کے لیے دودھ نشو نما کا ایک ضروری ایک بنیادی چیز ہے, اسی طریقے سے جاہلیت میں عرب کے لیے شراب ایسی پی جاتی تھی جیسا کہ آج بچے دودھ پیتے ہیں. ان کے دل جڑ چکے تھے, الگ نہیں ہو سکتے تھے. اگر ایک ہی وقت میں حرام ہو جاتا کتنی مصیبت پڑتی, کتنی مشکل تھی. ایک تو یہ کہا جاتا کہ یہ جادوگر ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ ہی بھی ایسے ہی ہیں. پھر یہ کہا جاتا کہ یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں, فساد چاہتے ہیں, رشتوں کو توڑنے والے ہیں, ان کو مارا پیٹا جاتا, تکلیفیں دیتے ہیں, عذاب دیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی حرام ہو گئی جس سے وہ بچپن سے اس طریقے سے واقف ہیں کہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. تو یہ حکمت تھی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الذین نشأ علیہم الناس وألفوه, ان سے محبت کر چکے تھے, وکان من الصعب علیہم ان یجابہ بالمنع منہ منعا باتا, اور ان کے لیے مشکل تھی کہ اچانک اگر منع کا حکم آ جاتا تو پھر ان پر بھاری گزرتا. فنزل فی شأنہ اولا, تو شراب کے متعلق سب سے پہلے اللہ تعالی نے جو آیت نازل فرمائی, قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے, یسألونک عن الخمر والمیسر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے, کس چیز کے متعلق؟ عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے سے متعلق. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے, فیہما, ان دونوں میں, اثمن, گناہ ہے, کبیرن, بہت بڑا, وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ہے. منافع ہوتا ہے کہ لوگوں کو نفع بھی ہوتا ہے. نفع کیسے ہوتا ہے؟ شراب میں نشہ ہے, اکر رہتی نہیں تو پھر گدھے کی طرح مارتے بھی رہے تو پھر پتہ نہیں چلتا, تو تاکہ درد محسوس نہ ہو. چلو ایک نفع تو ہے نا, نفع ہے, اگرچہ نفع نہیں حقیقتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, منافع للناس, حقیقتا نہیں. یاد رکھیں یہاں پر للناس فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے نفع ہے, حقیقت میں حرام میں کوئی نفع نہیں, یاد رکھیں. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, کچھ بھی نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للناس فرمایا نا, تو پھر سب سے پہلے ڈاکٹر بھی آ کے کہہ دے کہ نفع ہے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. میں خود ڈاکٹروں میں جانتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں اس میں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ شراب ضرورت کے لیے حلال ہے, شراب ضرورت کے لیے بھی حرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. ایک صورت ہے جو ناممکن ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے, مسلمان ہے, اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے اور کھانا اس کے حل میں رک چکا ہے اور پینے کی اور کچھ بھی چیز نہیں ہے, تاکہ وہ سانس کی نالی سے نکل جائے یا اندر نہ چلے سانس کی نالی میں, تو وہ ایک گھونٹ شراب پی سکتے تاکہ وہ نوالا جو ہے وہ چوکنگ ختم ہو جائے. آپ تصور کریں مسلمان ہے, پانی بالکل ختم ہو گیا زمین کے اوپر سے, اور وہ شراب کا گلاس ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اسی وقت اس کو یہ چوکنگ ہوئی ہو اور اس وقت اس کے لیے حلال ہے. دیکھیں فقہا نے ایسے مسائل بیان کیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیسے ہوتا, ایسے ہوتا تو کیسے ہوتا, ایسے ہوتا تو کیسے ہوتا, اور کتابیں کو کالا سیاہ کر دیا ہے. اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو مسئلہ بھی نہیں ہوا اس وقت تک انتظار جب تک ہوتا نہیں, جب ہوگا تب اس کا سولوشن موجود ہے. دین کامل ہے کہ نہیں, تمہیں پریشانی کیا ہے؟ ہاں اگر ناقص ہوتا تم اسے پھر پورا کر دو, تمہارا امام اسے پورا کر دے. دین کی تکمیل ہو چکی ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو یہ علماء کے لیے چھوڑ دے, وہ فیصلہ کریں گے جب مصیبت آئے گی, جب ایسا کوئی مسئلہ آئے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وہ منافع للناس, لوگوں کے لیے نفع ہے. یعنی لوگوں کو یوں لگتا ہے, حقیقت کوئی نفع نہیں ہے. جوئے میں آج آپ جیتا ہے تو نفع ہے, کل ہاریں گے نہیں, کیونکہ جواری جوئے کو چھوڑتا نہیں ہے. آج وہ جیتا ہے تو اس وجہ سے کل کھیلے گا تاکہ مزید جیتے, اگر آج وہ ہارا ہے تو کل بدلے لینے کے لیے کل پھر کھیلے گا. کوئی جواری آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے یعنی جوا کھیلتے 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 اس نے کہا یار آج کافی ہے میں نے ملین ریال کما لیا اب میں نہیں کھیلوں گا؟ جب تک کہ توبہ تو کرتے نہیں کرتے توبہ، لاکھوں لوگوں نے توبہ کی ہے، توبہ کب ہوتی ہے؟ اس وقت نہیں ہوتی جب وہ کہتے کہ میں ملینئر بنگا میں نہیں کھیلتا، توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. السلام رحمۃ اللہ، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ ایک طرف سے پیدا کر دیتا ہے کب تک میں کرتا رہوں گے. اور وہ بھی کسی کی نصیحت سنتا ہے اور کہتے ہیں یار واقعی میں تو برا انسان ہوں. ندامت، دیکھیں توبہ کی شرطیں، پہلے ندامت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ، تصور نہیں کریں گے آپ کہ ایک شخص جوا کھیلتے کھیلتے آج میرے پاس 10 ملین بن گئے اب نہیں کھیلتا. نہیں، اگلی دفعہ 5 ملین لگائے گا وہ. اللہ المستعان. اچھا، وہ منافع للناس وہ اثمہما. دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی، جب بھی شراب اور جب بھی جوا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی؟ اسم سے. دیکھیں ذرا غور کریں، اسم کبیر وہ منافع للناس، پھر وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے کہیں گنا زیادہ ہے. سورہ بقرہ نمبر 219. فکان فی ہذہ الآیہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں تہیئت للنفوس، نفوس کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا، لقبول تحریمہ، تاکہ لوگ شراب کی تحریم کو قبول کر لیں. جب ابھی تو حرام ہے نہیں، یعنی جب حرام کے وقت بات آئے گی تب ان کے ذہن ساز ہو چکے کہ نہیں؟ یار کوئی بھی عقل مند، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالی نے عقل مندوں کو عقل مندوں سے خطاب کیا ہے، یعنی فرمایا یا ایھا العقلاء یا اولی الالباب، نہیں نہیں، تاکہ اس میں سب شامل ہو، بدو بھی شامل ہو اور سمجھدار بھی ہو، عالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، کیونکہ شراب سب پیتے تھے اس زمانے میں. فیہما، دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ. جب گناہ کی بات آتی ہے، اس سے پہلے کوئی گناہ کا تصور تھا مشرکین عرب میں؟ کوئی ثواب اور سزا، جزا سزا، کوئی تصور تھا؟ جب اسم کی بات آئی اور صحابہ کرام اسلام قبول کر چکے تھے اور شراب بھی پیتے تھے ابتدائی دور میں، بعض صحابہ شراب کوئی حرام تو تھا نہیں تو کیوں چھوڑتے، اور اسی پر وہ ان کی یعنی نشأت ہوئی، اسی پر وہ بڑے ہوئے ہیں. جب یہ سنا کہ اس میں گناہ کی بات ہے اور گناہ کبیر، چھوٹا گناہ ہوتا تو تب بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے، جب بڑے گناہ کی بات آئے تب سوچیں گے، چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا. جب اسم کبیر کی بات آئی تو عقل کو جھنجھوڑے اللہ تعالیٰ نے، اسے ایمان کو. اللہ تعالیٰ فرمائے اسم کبیر ہے، شیطان وسوسہ کرتا ہے، نفع تو ہے، شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا، شیطان کو جو اجازت نہیں دی کہ وسوسہ کرتا رہے. ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، پھر شیطان کے اس وسوسے کو توڑنے کے لیے کیا جواب دیا؟ وہ اثمہما اکبر من نفعہما. اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک کوئی فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسم گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ، کہیں زیادہ. تو پھر بعض صحابہ تو آگاہ ہو گئے کہ بھئی یہ کافی ہے، اسم کبیر ہے نا تو ہم توبہ کر لیتے ہیں. اور بعض نے کہا جب اسم ہے لیکن حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جب حرمت کی بات آئے گی تب سوچیں گے، ابھی تو چلتے ہیں جیسے چل رہا ہے. جیسا فرماتے ہیں حیث ان العقل یقتضی ان یمارس شیئا اسم اکبر من نفعہ. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں اچھائی بھی ہو اور برائی بھی ہو اور برائی زیادہ ہے اچھائی سے، تو عقل اسے ریجیکٹ کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہے، عقل پہ چھوڑ دیں آپ، اب ایمان کی بات نہیں عقل کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. کوئی بھی عقل مند ایسے قدم اٹھائے گا، ایسا عمل کرے گا جس میں نقصان نفع سے زیادہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی انسان. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انہیں لوگوں کے عقل کو پکارا ہے. اگر تم دنیاوی معاملات میں یہ طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے ہو کہ ایک کام میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان نفع سے زیادہ وہ نہیں کرتے ہو، تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے اسم ہے اور اسم کبیر ہے، پھر تمہاری عقل تمہیں اجازت دے گی؟ اگر دیا تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر عقلیں تیار کی گئیں. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا مکہ میں اور جو صحابہ کرام نو مسلم تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تقریباً 70-80% صحابہ جو تھے وہ جوان تھے، ان کی عمر 30 سال سے کم تھی، یہ نہ سمجھے کوئی 50 سال کے بوڑھے تھے، وہ شراب سے بھی انہوں نے شراب ویسے بھی بوڑھے ہو گئے تو حرام ہے چھوڑ دیتے ہیں، زنا حرام ہے چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھیں نماز پڑھیں گے، نہیں نہیں، یہ وہ جوانی کا وقت ہے جب انسان شہوتوں کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شہوت انسان کو پریشان کر دیتی ہے، اس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور آج کل دیکھیں جو بچے اپنے آپ کو بلاسٹ کر رہے ہیں، جانتے ہو کیوں بلاسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس عمر میں آپ ان کے دماغ کو، اس عمر میں آپ بچوں کے دماغ کو بڑے آسانی سے پھیر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس عمر میں بچہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے. چیلنج پتا ہے آپ کو، یہ عمر چیلنج کی ہے. اب نوٹ کریں، ٹین ایج میں بچے کو سب سے اچھی چیز لگتی ہے چیلنج. کوئی کمپٹیشن کا آپ دیکھ لیں، اسکول میں رکھے کوئی کمپٹیشن، دوڑ کے آئیں گے لڑکے. آپ تھوڑی مثال کر کے دیکھ لیں، یہ ریس ہے، کون آنا چاہتا ہے؟ تو سب دوڑیں گے ریس کے لیے. اس عمر میں بچے کے ہارمونز جو جسم میں، اب وہ بچے میں تبدیلی آ رہی ہے، اب وہ جوان ہو رہا ہے، اب وہ پہلے والا نہیں رہا، اب اس کے اچھا کیا لگتا ہے برا کیا لگتا ہے سب تبدیل ہونے والا ہے. پہلے تو ٹرافی پہ چپ ہو جاتا تھا، نہیں اب تو ٹرافی نہیں ہے، اب تو بہت کچھ ہونے والا ہے، اب بہت نئی چیز آئے گی، اب اس کو آپ ٹرافی میں رکھا نہیں سکتے اسے. تو اس تبدیلی میں وہ چیلنج قبول کرنے لے کے تیار. اب دیکھیں بچے بعد اس عمر میں کیا کرتے ہیں، ہیئر کٹ دیکھیے بچوں کے، آپ نے یہ ہیئر کٹ ہے اور یہ سٹائل داڑھی کا، کبھی یہاں پہ ایک ٹکا، کبھی یہاں پہ ایک ٹکا ہے، کبھی یہاں سے موچھنے، کبھی یہاں، یہ کیوں کرتے جانتے ہیں؟ التمیز، اپنی پہچان بنانا کہ میرے جیسا کوئی نہیں. کیا اسکول میں ڈل کیوں نہ ہوں، فیشن کر کے میں لوگوں کے اٹریکشن کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف، کسی بھی طریقے سے لوگ میری طرف دیکھیں. یا گاڑی پہ دیکھیں گے آپ، رنگ پرنگی عجیب سے اس میں کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتا تو کچھ لکھ دیتا ہے، کسی نے کوئی تصویر لگا دیتا ہے، کہ اٹریکشن ہے. وہ یہ بیچارہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری مجھے دیکھ رہی ہے، اگر اس کو دیکھتے کوئی نہیں ہے، کس کے پاس وقت ہے بھائی کسی کو دیکھنے کے لیے؟ لیکن اس کے ذہن یہ کہتا ہے بھائی دنیا صرف مجھے دیکھ رہی ہے بس. وہ بازار میں چلتے اپنی اس گندی کٹنگ سے، یا دیکھیں غور کریں، اوپر بال ہیں یہ، پیچھے صاف ہے سب، نہ گنجا ہے نہ اس کے بال ہے، عجیب سی کیفیت ہے. اور جب بازار میں چلتے ہوئے سمجھتے سارے لڑکے اسے دیکھ رہے ہیں، یہ اسے پتہ نہیں کہ سارے اسے گالی دے رہے بیچارے کو. لیکن فیشن اس نے کیا. اس عمر میں تمیز اور تحدی دو چیزیں ہوتی ہیں، اپنی پہچان بنانے کے لیے اور چیلنج قبول کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو پہچانا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی انداز سے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. آپ جانتے کتنی بڑے چیلنج تھے، آج ہمارے بچے بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام نے بھی چیلنج کیا تھا اس عمر میں آ کے، کیا چیلنج تھا جانتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشر بشر میں سے، جن کو بشارت دے گی کہ سعد فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنے حیات میں، صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی، صحابہ کرام خود سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں فلاں صاحب جنتی ہیں. جب ان کی ماں کو خبر ہوئی کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا، کیا کیا؟ اور سب سے زیادہ اس وقت سعد کو پیار ان کی ماں تھی، تو ماں نے کہا بیٹا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ بیٹا نے کہا جی ہاں. تو ماں نے کہا اللہ کی قسم میں کھانا نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک تم اس دین سے باہر ہی ہو جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ نہیں دیتے. تو بیٹا بھاگ گھر سے باہر نکل گیا. ماں کا غصہ ہے، کب تک بھوکی رہے گی؟ میرے سامنے نہیں کھائے گی، غصہ میرے پیچھے کھا لے، چلا گیا. دوسرے دن آیا، ماں بیٹھی ہے کچھ نہیں کھایا. اور ماں نے کہا میں نے قسم کھائی میں کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اس راستے کو نہیں چھوڑے گا. اب چیلنج ہے کہ نہیں؟ اب اس عمر میں سب سے پیاری چیز ماں، اور ایک طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نو مسلم ہیں، اب اسلام کو سمجھا نہیں ہے اور شریعت تکمیل بھی نہیں ہوئی. ہمیں تو ایک آسان شریعت ملی ہے نا، مکمل شریعت ملی ہے نا ہمیں. اب ذرا غور کریں، پھر دوسرے دن گھر آیا پھر ماں بیٹھی ہے پھر وہی بات, پھر کہتے ہیں ماں دیکھیں اللہ کی قسم اگر تیری ایک جان ہزار جان بھی ہوتی اور سارے کے سارے نکل جاتی میں وہ برداشت کر سکتا ہوں, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. چیلنج ہے کہ نہیں, کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذل بجادین ایک دوسری کہانی بتا دوں میں آپ, مجھے یاد ہے کبھی سنے نا آپ نے ذل بجادین نام سنا ہے؟ ذل بجادین کسی نے نہیں سنا, یہ بھی صحابی ہیں. ان کی والد وفات پا گیا, مر چکے تھے. ان کی والد نے دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کرنے کے بعد ان کی والدہ کا جو خاوند تھا ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا اور بڑا پیار کرتا تھا اور بڑا سمجھدار جوان تھا. تو تجارت کے جتنے بھی معاملات تھے اس کے سپرد کر دیے, بھائی تم بڑے سمجھدار ہو اور ایکٹیو ہو تو میرے کاروبار سب تم سے ہو. بڑا تاجر تھا. تو وقت گزرتا گیا, خبر ملی کہ مکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. کچھ عرصے کے بعد انہیں سوچا کہ میں اسلام قبول کروں, بڑی اچھی تعلیمات ہیں. ہمیشہ اپنے جو والدہ کے خاوند ہے اسے مشورہ لیتے تھے, سٹیپ فادر سے. کوئی بھی معاملہ ہو یہی عادت تھی ان کی. تو جا کے اپنے سٹیپ فادر سے انہوں نے عرض کی اور کہا کہ میں, آپ نے سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ میرا خیال تو یہ, تو بات تو اچھی کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں ان کے راستے کو اپنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں خبردار ابھی اپنایا تو نہیں, ابھی تک اپنایا نہیں ہے میں نے. دیکھیں چیلنج دیکھیں, ہاں کبھی نہ اپنانا. اگر راستہ اپناؤ گے تو میں تمہیں ہر چیز سے محروم کر دوں گا. یہ چیلنج ہے. دیکھیں چیلنج قبول نہیں کرتے بچے اس عمر میں, وہ کبھی چیلنج نہ کر رہے اس طریقے سے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اوکے, بھائی تعلیم تو اچھی دیتے ہیں, اگر قباحت سچ کی بات کرتے ہیں, جھوٹ سے منع کرتے ہیں, بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں, الگ الگ طرف بلاتے ہیں, تو قباحت اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ بحث نہ کرو. پھر وہی بڑا پن آ گیا نا بڑے کا. میں نے تمہیں کہہ دیا ہے وہ کب بھولے سے بھی راستہ نہ اپنا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے اچھی یہ بات ہے, تو میں پھر مسلمان ہوں. اس وقت بیٹھ کے اس نے کہا ٹھیک گھر سے نکل جاؤ. سارا مال اسے لے لیا, گھر سے نکل اسے ادھر آؤ, یہ کپڑے بھی اتارو میں نے تمہیں دیے ہیں. اس نے کپڑے بھی اتار دیے. دیکھیں چیلنج دیکھیں, گھر سے نکلا اب کہاں جاتا بیچارہ, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ایک بزنس مین ہے, تاجر تجارت کرنے والا ہے, ابھی تک لوگ اس کے محتاج تر دیتا تھا لوگوں کو, آج اس کے پاس بدل کا کپڑا بھی نہیں ہے. باہر جاتے ہیں ایک کھال ملتی ہے, کھال جانور کی کھال ملتی ہے, اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ کے ایک چڈھا بنا لیتے ہیں اوپر نیچے اور ایک اوپر پہن لیتے ہیں. جاتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دیتے ہیں. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کیا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں, کہ پورا قصہ سناتے ہیں. سر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا, دیکھے تو بستر ٹھنڈا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. سر بکر کے گھر گیا وہ بھی نہیں ہے, ان کا بستر بھی ٹھنڈا ہے. سر عمر کے گھر گیا وہ بھی, ان کا بستر بھی ٹھنڈا ہے. بستر ٹھنڈے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کافی دیر سے گھر میں نہیں ہے. پھر میں پریشان ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ تینوں نہیں ہے ایک وقت میں, کوئی مسئلہ ہے. پھر باہر نکلا جلدی سے میں گیا تو دیکھا کہ سیدنا, ذرا غور کریں, سیدنا ابوبکر صدیق عمر بن خطاب قبر کھود رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک لاش کے قریب بیٹھے ہیں. پھر میں قریب جا کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترتے ہیں اور سر ابوبکر عمر کو فرماتے ہیں کہ مجھے لاش دے, اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اندر رکھتے ہیں اور ان کا چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں, چہرے کو دیکھتے ہیں. وہ قصہ یاد آ جاتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ذل بجادین یہ وہ شخص ہے جس سب کچھ قربان کر دیا تھا, آج اللہ کے راستے میں خود قربان ہو گیا. اور آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ سوچیں جس شخص کے بدن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں دفن کریں, وہ کیا انسان ہوگا. ان کا نام تھا بھول گیا، نام تھا عبد العزی، جب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا نام عبد اللہ ہے اور آپ کے کنیت ہے، آپ کا لقب ہے ذوالبجادین. بجاد کہتے ہیں کپڑے کو، بجادین دو کپڑے والا. یہ وہ صحابی جو میرے پاس دو کپڑے کے بغیر ہے، کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ تو کھال کے پہنی تھی نا، دو کپڑے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. یہ چیلنج ہوتا ہے. ایک چیلنج اور قصہ تھا، اقبال بھی علم کے آخر میں بتاؤں گا، میں یہ پورا کر لوں. میں کیسا فرماتے ہیں، تم پہلے کیا نازل ہوا کہ شراب اور جوا جو ہے گناہ بھی ہے، گناہ کبیر بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن گناہ نفع سے زیادہ ہے. ثم نزل الثانیہ، کیسا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نازل ہوا دوسری مرتبہ. قول تعالی، ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا، کہاں سے ابتدا کی؟ ایمان سے. اور پہلے کہاں سے ابتدا کی؟ یسألونک، فرق ہے دونوں میں. یسألونک سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان کے نام سے اللہ نے پکارا ہے. اے ایمان والو، اب ذرا کان کھول کے سننا، اب ایک کوئی نئے حکم آنے والا ہے. تو پہلے سے سبق نام تیار ہو گئے. لا تقربوا، نہ قریب جانا. کس چیز سے نہ قریب جانا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن نماز کے قریب تک نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. ارے نماز کے قریب نہ جائے، ارے نماز کے بغیر تو جان نکلتی ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. صحابہ کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. ارے جب نشے کی حالت ہو تو پھر نماز نہ پڑھیں تو بھی زندہ کیسے رہیں گے ہم؟ جب نماز دل میں جگہ کر چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو منع کر دیا نماز کی حالت میں. اور اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ نہیں، بھی نماز جب ہم پڑھتے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. اور نشے کی حالت میں کوئی شخص بات کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی سے بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ اس لیے نماز کی حالت میں شراب نہ پینا، نماز پڑھتے وقت نشے کی حالت نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھنا ہے. ارے نماز جو ہم پڑھتے سمجھنا ضروری ہے، سبحان اللہ. آج نماز ہماری زندگی تبدیل کیوں نہیں کر رہی؟ نماز برائی سے روکتی ہے، بدی سے روکتی ہے. ہمیں نماز برائی بدی سے کیوں نہیں روکتی؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں صرف بوجھ اتارنے کے لیے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کبھی نماز میں ہم نے تدبر کیا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر تکبیرہ تحریمہ سے اور انتہا سلام سے. صرف اسی پہ تدبر کریں، میں وقت نہیں ہے پورا بیان کروں. تکبیرہ تحریمہ سے آغاز کیوں، سلام سے اختتام کیوں؟ تحریم و تکبیر و تحریر و تسلیم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ اکبر الحمدللہ کیوں نہیں، سبحان اللہ کیوں نہیں، اللہ اعظم اللہ اجل کیوں نہیں، اللہ اکبر کیوں ہے؟ کیا ایسے ہی بائی چانس ہو گیا؟ یہ اس میں کوئی حکمت ہے. یاد رکھیں شریعت کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اور پھر اختتام میں سبحان اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دونوں میں فرق ہے. اچھا میں نے بیان کرتا، یہ واجب ہے، یہ ہوم ورک ہے. اگلے ہفتے میں پوچھوں گا کہ نماز کی ابتدا تکبیرہ تحریمہ سے کیوں، اس کی کیا حکمت ہے، اور اختتام سلام پہ کیوں. دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ساتھی کتنی محنت کرتے ہیں. جیسا فرماتے فکان فی ہذہ الآیہ، تو اس آیت میں کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز سے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو اس آیت میں تمرین علی ترکہ فی بعض الاوقات، تو یہ ایک مشق تھی، تمرین یعنی مشق تھی، ان کے لیے مشق تھی تاکہ وہ بعض اوقات میں شراب سے رک تو جائیں, یہ علاج ہے, میڈیکل کا علاج بھی ایسے ہوتا ہے. جب نشے کا علاج کیا جاتا ہے تو وقت بیک وقت نہیں روکا جاتا. پہلے تو نشہ خون میں ہمیشہ رہتا, 24 گھنٹے رہتا ہے. جب تک آپ اسے آہستہ سے کم نہیں کرتے, کیونکہ جسم اس کا عادی ہو چکا ہے نا. کیا ہیروئن کا علاج دیکھیں آپ, ہیروئن والا جب خود کھاتا ہے تو بڑی مقدار میں کھاتا ہے, اور پتہ علاج ہاسپٹل میں کیا علاج کرتے ہیں, اسے ہیروئن دیتے ہیں, روکتے نہیں ہیں اسے, لیکن تھوڑا کر کے پھر ختم کر دیتے ہیں. اس کا جسم آہستہ آہستہ پھر زیادہ مقدار میں, جب تک خود کھاتا رہتا ہے نا, جب تک خود استعمال کرتا رہتا ہے تو اس روزانہ بڑھتی رہتی ہے اس کی مقدار. علاج میں وہ ڈوز کو کم کرتے جاتے ہیں تاکہ اس کا جسم پھر سے جیسا تھا ویسے اس کی عادت کم ہوتی جائے. اللہ تعالی یہاں پہ سب سے پہلے ایک ایسا موقع دیا ہے جو 24 گھنٹے پیتے تھے, کچھ وقت کے لیے رک جائیں. میرے کا علاج بھی ہے, یہ دین فطرت کا دین ہے. اسے میں نے کہا ہے شروع میں کہ ڈاکٹر انجینئر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کوئی یہ نہ کہہ سکے یار اس میں تو ہاں نہیں مان سکے, اس میں تو غلطی ہے, بلکہ سب موافقت کرتے واقعی یہی طریقہ ہے. کیونکہ یہ کہاں کا ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, انسان کی ہر کمزوری کو جانتا ہے, اسی نے ہی اس دین کو نازل فرمایا, اس قرآن کو نازل فرمایا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فی بعض الاوقات, کہ بعض وقت ان کے لیے مشق ہو تک رک جائیں. کون سے وقت ہے؟ 5 وقت نماز. اور یہ 5 وقت کیسے جانتے ہیں آپ؟ اور حکمت دیکھیں سبحان اللہ. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جب ٹائم ڈفرنس دیکھیں آپ, آپ کو کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا کہ مسلسل 10 گھنٹے 15 گھنٹے آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. ملے گا آپ کو 24 گھنٹے میں سے؟ میکسم میرا خیال ہے جو زیادہ تر ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر کا وقت ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اور وقت کون سا ہوتا ہے؟ سونے کا وقت ہوتا ہے. اور انسان جب اذکار پڑھ کے سوتا ہے تو وہ عبادت میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اس کے لیے آج رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے, اور جو شخص عشاء کی نماز و فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. ارے وہ شخص سو رہا ہے اور نام اعمال میں کیا لکھا ہے؟ ساری رات کی تہجد. یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے. ثم نزل ثالثا, پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالی جو نازل فرمایا ہے آیت, درس پہ غور کریں ذرا. یا ایھا الذین آمنوا, پھر ایمان کی بات, کیونکہ اب فیصلہ کرنا ہے. اب تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب بات آپ پر آسان گزرے گی. یا ایھا الذین آمنوا, انما, صرف اور صرف صغت و حصر ہو گیا, اب نفع نقصان کی بات ختم ہو گئی ہے, اب انما آ گیا ہے, اب اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. تمہارے ذہن میں نفع کی بات نہیں آنی چاہیے. اب انما, اسے انما کو مقدم کیا ہے کہ جو بات ہونے والی ہے وہ محصور ہے, اس سے زیادہ کم نہیں ہے. انما کیا؟ الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور بت اور الازلام کیا ہوتے ہیں؟ کون زبان, ہاں پان سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس میں کیا کرتے تھے جی؟ فال نہیں, کیا ہوتا تھا فال جس میں؟ شگن, اب شگن. یہ ہمارے ساتھ انڈیا سے, ماشاء اللہ. وہ کیسے ہوتا تھا؟ کیونکہ ایک برتن تھا, اس میں وہ چٹھیاں لکھتے تھے اور وہ اس میں سے نکالتا تھا. یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا اس میں لکھا ہوتا تھا, کرنا ہے نہیں کرنا یا دوبارہ ایک اور چٹھی اٹھاؤ, تو بیچارہ اس میں لگا رہتا تھا. تو اس کی قسمت کا مالک کیا تھا؟ یہی چھوٹا سا برتن تھا. اس میں اگر ہاں کا جواب ہو تو شادی بھی کر لیتا, سفر بھی کر لیتا تھا, اس کے لیے برکت تھی, اور اگر نہ میں جواب ہو تو اس کے لیے سفر سے بھی رک گیا بیچارہ, شادی بھی اس کی رک گئی, اور وہ شادی بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا یہ طریقہ درست نہ ہو, اس کا یہ راستہ درست نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، رچ ناپاکی کو کہتے ہیں. فاجتنبوہ، بس اس سے اجتناب کرو. فعل کیا ہے؟ اجتنبو فعل امر ہے. یہاں فعل امر کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اجتناب کرو یعنی چھوڑ دو، دور ہو جاؤ. کیوں چھوڑو؟ لعلکم تفلحون، تم فلاح چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو کامیابی اسی میں ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، اس میں کامیابی ہے. اچھا پھر شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا کیسے، بار بار کیسے توڑتا ہے. ہم تو تدبر کرتے قرآن مجید میں، ورنہ ہر مسئلے ہر وسوسے کا توڑ موجود ہے. اچھا چھوڑے تو کیوں چھوڑے؟ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح پانا چاہتے ہو نا، پہلے تو یہ بات ہے تم ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ حکم آ گیا ہے، تو مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دیا، بات ہی ختم ہے. انما، پھر انما، صرف اور صرف. یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے. ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں جھگڑے ہوں، لڑائی ہو. کس چیز میں؟ شراب میں اور جوئے میں. ویصدکم عن ذکر اللہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے، صد کہتے روکنے کو. وعن الصلاۃ، وہ سب سے بلند ترین ذکر ہے نماز، وہ تمہیں نماز سے روکے. وہاں پر لا تقربوا الصلاۃ، یہاں پر پھر نماز کا ذکر آگے دوبارہ، سبحان اللہ. وہاں پر یا الذین آمنوا، یہاں پر پھر یا الذین آمنوا سے آغاز ہوا. وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں؟ کیا ابھی بھی تم رکنے والے نہیں ہو؟ اللہ اکبر. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، فاجتنبوہ، فیصلہ ہو گیا، اب بات ختم ہے. اب شیطان تو وسوسہ کرتا ہے نا، ارے پہلے تو نفع کی بات بھی ہوئی، نقصان کی بھی ہوئی، کیونکہ تھوڑا سا نفع تو تھا، انما سے وہی ختم ہو گیا، لیکن پھر وسوسہ جا گیا. اس میں قباحت کیا ہے؟ اصل میں کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں؟ یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، کیا مشکل ہے؟ اگر ایک انسان تھکا ہوا ہے، رات کو دو گھونٹ شراب پی کے سوتے سے نیند نہیں آتی، بھائی مشکل کیا اس بیچارے کی؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کیوں اسے روکتے ہو؟ ایک شخص سے جوا کھیلنا چاہتا ہے، اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے، تو یار کھیلنے دو اسے، کبھی کبھی کھیلتا ہے بیچارہ، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما، اب تمہارے جتنی بھی پاسبلٹیز آپشنز ہیں سارے دور ہو گئے، صرف اور صرف. یرید الشیطان، اور شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا. شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے شیطان؟ آخر تو انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیا، شیطان چاہتا کیا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تم لوگوں کے بیچ میں دشمنی اور البغضاء نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. کیا واقعی شراب پینے سے دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ شرابی جب شراب پیتے آپس میں بیٹھ کے اور اپنے گلاس ٹکراتے رہتے بیچارے، تو یہ سمجھتے کہ ہم بڑا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ایک جھوٹی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، اندر سے سینہ تنگ ہے، دل تنگ ہو چکا ہے. وہ خود اعتراف کرے شراب کیوں پیتے ہیں؟ اگر وہ خوش ہوتے شراب کبھی پیتے؟ تو خوش انسان کبھی شراب نہیں پیتا. شراب وہ بھی کہتے ہم دکھی ہیں، اسی شراب پیتے ہیں، اور اپنے دکھ میں اور اضافے مزید کر دیتے ہیں. یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شراب اور جوا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شراب خانے میں اور جوئے خانے میں لڑی نہ ہوئی ہو؟ پتہ ہے سب سے زیادہ سیکیورٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ جا کے دیکھیں امریکہ میں کہاں پہ ہوتی ہے. لندن میں رہتے ہیں آپ، وہیں پہ رہتی ہے. باہر بھی گارڈز ہوتے ہیں، اندر بھی بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، آئیں گے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ، نکلیں گے ایک دوسرے کو مکے مار کے. اللہ کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. شراب بھی کس نے پیدا کی ہے؟ اس کے نشہ، اس کے اندر نشہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا سمجھتا ہے انگوروں کو زمین کے دفن کر کے، ساڑ جلا کر، بدبودار کر کے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے خود؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے شراب میں نشہ ہے. انسان کو توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی شراب پینے کی اور جوا کھیلنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا ہے. وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے ہیں. یہ خیر کا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے. تم نے کون سا راستہ اپنانا ہے. توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہے. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو آسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان راستہ آسان کر دیتا ہے, اور جو کٹھن راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کٹھن راستہ مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. ابھی بھی نہیں, عداوت ہے, بغضاء ہے, دل بھی مان چکا ہے, عقل بھی مان چکی ہے. نہیں اچھا اور کیا قباحت ہے یار, ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم چلو ٹھیک ہے ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم لڑیں گے نہیں, دشمنی نہیں کریں گے ہم. شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب دیکھیں, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جو وقت آپ بے عقل رہتے ہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو پھر شرم کی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے ہو تم, اور ایمان والا عام انسان نہیں ہے, سمجھدار انسان ہے, عقل والا انسان ہے. جیسے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے, اس نور سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. وَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اچھا بھی ذکر تم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کیا مشکل ہے؟ تو کیا اس وقت میں کیوں ذکر نہیں کرنا چاہتے ہو تم؟ آپ کو پتا جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں کر سکتے. باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. اللہ تعالیٰ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں. کیوں مغفرت چاہتے ہیں؟ کیا گناہ کیا بھائی؟ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کا ذکر نہیں کر سکتے. حالت تو ہماری یہ ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب مجبوری کی حالت میں ذکر نہ کر سکے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں, مغفرت دعا کرتے ہیں. یہ تعلیم کس نے دی ہمیں؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہاری یہ حالت ہے کہ شراب پی کے نشے میں دھت 12-12 14-14 گھنٹے. وعن الصلاة, آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھوڑنا چاہتے ہو, نماز بھی چھوڑنا چاہتے ہو. اب شیطان کا وسوسہ کچھ باقی رہا؟ سارے حربے ختم شیطان کے. فہل انتم منتہون, اب چھوڑو گے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ فوراً مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے تھی جیسے کہ بارش نہیں ہوتی, بھری ہوئی تھی, یعنی مٹکے شراب کے جو تھے بھرے ہوئے تھے. اور ساقی دے رہا تھا, جو ہی آیت آئی ایک صاحب آ کے نے اعلان کیا, نزل تحریم الخمر, شراب حرام ہو گئی ہے. جس کے منہ میں گھونٹ تو اس نے وہ بھی نکال دیا. تصور کر سکتے ہیں آپ, منہ میں گھونٹ ہے, نکلتے ہوئے کتنے دیر لگتی ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا منہ میں اندر کیا ہے, لیکن لوگ دیکھیں گے نہ دیکھیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان جو اندر اجازت نہیں دے رہا. فوراً اسے نکال دیا اور سارے مٹکے توڑ دیے. فہل انتم منتہون, اب رک گیا, اب تا قیامت حرام ہے. کوئی بھی شخص آگے نہیں کہہ سکتا بھی حلال ہے. یہ تو اس وقت تھا جب شراب عام تھی, لوگوں کے خون میں رچ چکی تھی. دو گھونٹ پینا کوئی مشکل نہیں, ہفتے میں 2000 پی لیا کرو, حرام ہے. فہل انتم منتہون, تا قیامت حرام ہے, بات ختم ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اتنے کافی تمہارے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہو اور آپ سنگ فرما برداری کر رہے ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, لیکن سزا کون سے امر کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کرو. وَاحْذَرُوا, اور بچو. کس چیز سے بچو؟ نافرمانی سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, بس اگر تم منہ موڑو گے, فَاعْلَمُوا, تو یہ جان لو. اگر ابھی بھی تم نہیں سمجھنا چاہتے ہو, دیکھیں کتنی آیات ہیں, 3 آیات ہیں 4 آیات ہیں بس. فَاعْلَمُوا, تو یہ ضرور جان لو, انما على رسولنا البلاغ المبين, کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ البلاغ المبین, تبلیغ کرنا, حق کی بات سمجھانا واضح طریقے سے. اس سے ایک واضح طریقہ دوسرا ملے گا آپ کو؟ پوری دنیا میں میڈیکل لٹریچر لکھے جاتے ہیں, لمبے لمبے کتابچے نکلے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں شراب کے, یہ نقصانات ہیں. لوگوں نے جو کے متعلق بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, لیکن 3 آیات میں تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. البلاغ المبین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں دین کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہو سکتا جس کی فصاحت اور بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. البلاغ المبین کے باوجود بھی اگر تم نہیں سمجھنا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے, اللہ کی پکڑ سے دور ہو سکتے ہو؟ کہاں جاؤ گے تم؟ کیا مرو گے نہیں؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپسی بھی ہماری طرف ہے اور حسابی تو ہم لینے والے ہیں نا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تا 92، تین آیات. فکان فی ہذہ الآیات، جیسا فرماتے ہیں ان آیات میں، المنع من الخمر منعا باتا، شراب سے منع کیا گیا مکمل طور پہ، فی جمیع الاوقات، ہر وقت میں، بعد ان ہویت النفوس، اس کے بعد کہ نفوس کو تیار کیا گیا، ثم مرنت، پھر ان کی تربیت دی گئی، علی المنع منہ، اسے شراب سے رک جانے کی، فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں. آج کے درس اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کریں گے، ترتیب القرآن، قرآن مجید کی ترتیب نازل تو ہم جان چکے ہیں کہ 23 سال میں، لیکن ترتیب کیسی ہے قرآن مجید کی؟ نزول کے اعتبار سے ہم نے جانا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو آیت نازل سورت العلق کی 5 آیات ہیں، وہ سب سے آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورت مائدہ میں ہے آیت نمبر 3 میں. لیکن ہم قرآن دیکھتے ہیں کہ پہلے سورت فاتحہ ہے، آخر میں سورت ناس ہے، یہ ترتیب کیسے آئی، کہاں سے آئی، اسے کیا دلیل ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. پانچ منٹ میں، 4 منٹ باقی، ایک طالب علم کا قصہ، چیلنج کی بات ہو رہی تھی، طلب علم، طلب علم شرعی، ہمارے بعض ساتھی کیونکہ طلب علم سے ناواقف ہیں تو میں ان کو ایک قصہ میں سناتا ہوں، طلب علم ہوتا کیا ہے. پہلے تو یہ بات میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت اس مجلس میں جمع کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے متعلق کچھ بات کر سکیں اور کچھ بات سن سکیں اور سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے ملتے رہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. طلب علم ایک عظیم نعمت ہے انسان کے اوپر اگر ہم سمجھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے جو روایت بیان کی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ طالب علم کے لیے جو علم شرع حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتوں کے لیے زمین پر پر بچھا دیتے ہیں تاکہ یہ عظیم لوگ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس مٹی پر، اس زمین پر ان کے قدم، یہ قدم مبارک ہیں، زمین پر نہ آئیں تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جب ان روایات کو بعض لوگوں نے سمجھا ہے اور طلب علم کے راستے میں نکلے ہیں تو انہوں نے طلب علم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. ایک موقف میں آپ کو وضاحت بتاتا ہوں. ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، اور ظاہر سفر کر کے جاتے تھے لوگ، سفر کر کے دوسرے شہر میں گیا، وہاں پہ حلقے میں بیٹھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو خرچ تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایک دن گزرا بھوکا، دوسرے دن گزرا، تیسرے دن گزرا، شرم کے مارے استاد کو بھی نہیں کہہ سکتے میں بھوکا ہوں. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے، سب ماشاءاللہ تندرست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور ساتھی بھی ایک دوسرے کے حال نہیں جانتے. یہ بھی غلطی ہے، میں بتاؤں گا آخر میں، کہ ساتھیوں کو آپس میں ایک دوستی قائم کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا حال پوچھا کریں. برحال تو ایک شرمیلا سا بیچارہ طالب علم تھا، تو 3 دن جب گزرے تو اس نے سوچا اب میں ہلاک ہونے والا ہوں، اب مردار مجھ پر حلال ہے، مردار حلال ہے کہ نہیں، ہلاک ہونے والا ہے. اس نے قیاس کیا، جب مردار حلال ہے تو چوری بھی حلال ہے، تو یوں کر دو. وہ رہتا بھی مسجد میں، ادھر ہی رہتا تھا مسجد میں، رات کو چھت پہ چڑھا مسجد کے، ایک گھر دوسرا، جس دیکھے جو گھر زیادہ بڑا ہے اس میں زیادہ کچھ ملے گا کھانے کو، چوری بھی کھانا کرنا کچھ نہیں. تیسرے چوتھے گھر کی طرف گیا اور چپکے سے اترا، سیدھا گیا کچن میں، وہاں پہ دیکھا کہ ٹیبل پہ ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے، جلدی سے گیا اسے کھولا، اس میں دیکھا ایک کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور کھانا تھا محشی، جانتے ہیں محشی، عربی ڈش، بڑی اچھی ڈش ہے، اس میں یہ جو سبزی ہوتی ہے، سبزی کے اندر گودا نکال کے اس میں قیمہ بھر دیتے ہیں بھنا ہوا، تھوڑے سے چاول بھی ہوتے اس میں، اور پھر اس کو ابال لیتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتا ہے، کبھی کھا کے دیکھنا، عربی بڑا پسند کرتے ہیں. اگر انسان کھانا کھا لے نا تب بھی اسے یہ چیز پسند ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی، وہ بیچارہ تین دن سے بھوکا تھا بیچارہ, اس کی کیا حالت ہوگی؟ اسے جا کے وہ ڈھکن کھولا, دیکھا اسے رہا نہیں گیا, ہاتھ میں جب اسے نوالا لیا مشی منہ کی طرف لے گیا, اسے ندامت ہوئی, اس کا یہ کیا کر رہے ہو تم, تم نے سب کچھ چھوڑ لیا ہے, اپنا گھر, اپنا یہ اچھا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا, کس کے لیے چھوڑا تم نے؟ اللہ کے لیے چھوڑا, اور اب اس طریقے سے تم طالب علم ہو, تمہارے لیے فرشتے پر بھی چھاتے ہیں, آج میں اس حالت میں ہوں کہ میں چوروں کی طرح گھر میں گھس کے اور کھانا کھا رہا ہوں, یہ طالب علم کی شان نہیں ہے. وہ واپس رکھا, ڈھکن بند کیا اور واپس چلا گیا. کس نے چھوڑا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو میرا مرنا ایسے منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے. چلا گیا واپس. اب صبح بیٹھا, درس کیسے ہوتے تھے جانتے ہیں؟ فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک ایک مسلسل درس کا سلسلہ ہوتا تھا. اب وہ بیٹھا بیچارہ, ظہر کی نماز ہوئی, اب اس نے کہا بس میں بیٹھا تو لیکچر میں ہوں لیکن میری عقل جو ہے وہ کہیں اور ہے, اسی محشی میں لگی ہوئی ہے جو رات دیکھ کے آئے تھا, کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں ظہر کی نماز میں ایک شخص آیا اور وہ امام صاحب کے کان میں, استاد کے کان میں کچھ کہا اس نے. استاد میری طرف دیکھ کر مجھے بلایا, میں وہاں پہ گیا. کہتے تم نے شادی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی مجھے بھوک لگی ہے بس, مجھے کھانے کو کچھ دے دے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ابھی میں شادی کی بات کر رہا ہوں, تمہیں شادی کرنی ہے, گھر والی بھی نہیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے کچھ کھانے کو دے دے, شادی بعد کی بات ہے. انہوں نے کہا بھائی شادی کرنی ہے تو یہ شخص آیا ہے, اس کی بھتیجی ہے شادی تم سے کرنے کے لیے. اسے کہا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی لوگ اچھے میں جانتا ہوں, شادی کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فوراً اس کی شادی ہو گئی. سبحان اللہ, جب گھر میں گیا تو گھر وہی تھا. اچھا سنیں, وہاں پہ داخل ہوا, اب اس کی بیوی آئی, اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. عقل کہاں لگی ہوئی ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے بےچارا, تین دن ہو گئے, وہ کہاں اس کو کچھ اچھا لگتا. تو اس کا جو چاچا تھا لڑکی کا, اس نے کہا اس کے لیے کھانا لے کے آؤ, یہ ابھی ختم ہوا ہے, مرنے والے کچھ لے کے آؤ اس کے لیے. بےچاری گئی, وہی دیکچے جو تھی وہی دیکھی لے کے آئی. سبحان اللہ, اس کو رکھا, جب اس کے سامنے رکھا تو وہ اسے رونا شروع کر دیا. اس کے چاچا نے کہا مجھے یہ بتاؤ, تم بڑے عجیب سے انسان ہو, تمہیں شادی کا کہا, تم نے کہا کھانا چاہیے, تمہیں کھانا دیا تو تم روتے ہو, بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس نے اپنا قصہ سنایا. اسے کہ میری یہ حالت تھی اور میں اسی گھر میں آیا تھا چور بن کر, آج اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ مجھے داخل کیا ہے, جو کھانا میں حرام کھا لیا تھا اس وقت آج وہی کھانا میرے لیے حلال ہے, اور بونس بھی ساتھ ہے, بیوی بھی ساتھ ہے اور گھر بھی ساتھ ہے, اور وہ شخص جو ہے اصل میں وہ کسی اور جگہ میں رہتا تھا, اس لڑکی کا والد مر گیا تھا, اس کا کاروبار دوسری جگہ پہ تھا, لڑکی اکیلی وارث تھی, وہ آیا تھا اپنا گھر چھوڑ کے, اب لڑکی کہاں لے کے جائے گا؟ وہ اپنی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا کاروبار ختم, خود آتا ہے اس کا اپنا کاروبار ختم ہوتا ہے, تو مجبور ہو گیا. تو اس لیے فوراً فیصلہ کیا بھی جوان لڑکی شادی کر دیتے ہیں, خود کرتے رہے گی اپنا دیکھ بھال اپنے کاروبار کی, اور روپیہ طالب علم ملا. لوگ کہاں رخ کرتے پتہ ہے؟ جب بچوں کی شادیاں کرنی ہے اچھے لوگ کہاں رخ کرتے ہیں؟ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں. آج رخ کہاں کرتے ہیں؟ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں, بھی تاجر ہو کوئی, پیسے والا ہو کوئی. تو اس شخص کی شادی بھی ہو گئی, اس شخص کو کھانا بھی مل گیا, اور بونس میں کھانے کے ساتھ بیوی بھی مل گئی اور کاروبار بھی مل گیا. میرے طالب علم کی قدر و قیمت اگرچہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ آج کا یہ دور طالب علم کا نہیں ہے, میں جانتا ہوں شریعت کے علم سے لوگ دور ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, اور دنیاوی علم کے لیے اپنے بچوں کے لیے لاکھوں ریال خرچ کر کے باہر ملک میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے بچوں کو اپنے گھر کی پڑوس کی مسجد میں توحید کے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تبدیلی آئے گی انشاءاللہ, آئے گی. کیسے آئے گی؟ جب میں طالب علم بنوں گا تو میرے بچے بھی بنیں گے. جب میں نواقف تھا, میرے والدین نواقف تھے نا, تو میں بھی نواقف تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں طالب علم بنا ہوں, مجھے تڑپ ہوئی ہے, تو میں بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پھر اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، پھر ان کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ میں آپ اور آپ سب مل کے جب طالب علم کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس علم کے نور سے صرف میں خود نہیں، یا صرف آپ نہیں، صرف آپ کے گھر والے نہیں، یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہماری امت انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر سے عزت دے گا، اور یہ بلندی انشاءاللہ پھر ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ، اگرچہ ہم رہے نہ رہے، کیا رہے گا؟ علم باقی رہے گا. آج امام بخاری کہاں ہے؟ نہیں، ان کا علم ہے کہ نہیں؟ علم موجود ہے. امام مالک کہاں ہے؟ امام احمد بن حنبل کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ کہاں ہے؟ امام شافعی کہاں ہے؟ اوزاعی، سفیان ثوری کہاں گئے لوگ؟ لیکن ان کے نام باقی ہیں کہ نہیں؟ ان کا نام کیوں باقی ہے؟ کیونکہ جو علم وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس علم کی وجہ سے ان کا نام باقی ہے، اور یہ اور انشاءاللہ قیامت رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن رسول پر چلنے کے سلف صالحین کے روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.